اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. صلوات بھیجئے محمد وعلى محمد بارك. اے حبیب، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح کی ایک اور کتاب لے آئیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی طرح کا ایک اور قرآن لے کر آ جائیں، لا یاتون بمثل، یہ اس کی مثال نہیں لا سکتے. یہ چیلنج قرآن مجید چیلنج دے رہے ہیں، مختلف مقامات میں مختلف انداز میں چیلنج کیا ہے قرآن نے. کہیں قرآن کی بات کی، کہیں دس سوروں کی بات کی، کہیں ایک سورے کی بات کی، الگ الگ مقامات ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ یہ کتاب اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے، اپنی طرف سے لکھ دی گئی ہے، لہذا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ جو باتیں کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اس کو وحی کا نام دیتے ہیں. تو ارشاد رب العزت ہوا کہ آپ اس طرح کہیے تھے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر جمع ہو جاؤ، سب کا اجتماع ہو جائے، جن و انس کا اجتماع ہو جائے اس بات پر کہ اس جیسا ایک قرآن بنا دے، اس بات پہ سب جمع ہو جائے. علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثل، تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، یعنی ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کتاب بنا لے تو نہیں بنا سکتے. اب یہ اس وقت کا چیلنج جو آج تک جاری ہے، قرآن مجید کی مثال کوئی نہ لا سکا، نہ لا سکے ہے، نہ لا سکے گا، یعنی قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی ایسی کتاب نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ اس لیے کہ پچھلی تمام کتابوں میں تحریفات ہوئیں، اور اسی لیے ایک قسم کی انجیل موجود نہیں ہے، ایک قسم کی زبور موجود نہیں ہے. وہ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ملا کے اس کے بھی مختلف نسخے ہیں، الگ الگ نسخے ہیں، مگر قرآن مجید بھائی ترجمے میں تو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے، مطلب لفظ کے معنی میں تو ہو سکتا ہے نا، ایک لفظ کے تین چار معنی نکلتے ہیں، کیوں ترجمے میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، تفسیر میں بھی ادھر ادھر جا سکتا ہے، روایت ادھر کی لے گا کوئی، ادھر کی لے گا کوئی، ادھر کی لے گا. اسی لیے آج تک ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور مزید ہزاروں لکھی جائیں گی، کیونکہ لیکن بات ہے متن کی، جو متن قرآن ہے، جو اصل قرآن ہے، آیات الہی، ان میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی کر دے. یاد رکھیے، اس قرآن مجید میں جس کی آپ، میں اور سارا عالم اسلام تلاوت کرتا ہے، اس کے زیر زبر میں بھی گنجائش نہیں ہے تبدیلی. کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ یہ ضمانت خود اللہ نے لی ہے. کبھی بھی کوئی مسلمان، وہ معمولی ضعیف روایتیں تحریفات کی، وہ دو تین جگہ موجود ہیں، ہماری یعنی اور جگہ بھی موجود، لیکن یاد رکھیے وہ ضعیف روایتیں ہیں. تحریف کا قائل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پھر دوسرا دعویٰ ہے قرآن مجید کا. وہ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ عقب زنی کر سکتا ہے. یعنی قرآن ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس میں داخل ہوا ہی نہیں جا سکتا، کہیں اور سے داخلے کا راستہ ہی نہیں ہے، بائے بسم اللہ ہی سے داخل ہونا پڑے گا. کہاں سے داخل ہونا پڑے گا؟ ابھی تو دیکھیے ہم نے شروع کیا ہے مطلب کا بیان، تو بس قرآن میں کہیں کوئی داخل ہونے کی کوشش بھی کرے تو اللہ فرما رہا ہے کہ حصار ہے اس کے گرد، کوئی داخل نہیں ہو سکتا، باطل اس میں نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ سامنے سے نہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے نہ پش جا سکتا ہے، باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ پھر تیسرا دعویٰ قرآن مجید کا ایک اور مقام پہ سورہ ہجر میں پھر دعویٰ ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے مطلب جمع کرتے چلے جائیے گا، پھر دیکھیے آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں مطالب کے، کہاں تک جاتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کسی مقام تک پہنچا دیں گے آپ کو. پس تیسرا دعویٰ کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پس قیامت تک جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ حفاظت کر رہا ہے. یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے. اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، ایک بات، اور کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ داخلے کا راستہ کون سا ہے کہ سورہ فاتحہ سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نماز میں نہ پڑھے، کوئی نہ پڑھے، ہمیں اپنے اپنے ظاہر فقہ کے حساب سے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، ہمارے پاس اپنی دلیلیں، سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں. لیکن قرآن مجید میں ہر سوائے سورہ توبہ کے، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے بسم اللہ، جتنے بھی سورتیں ہیں سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہاں تو سب نے کہا کہ واجب ہے، ہر جگہ پڑھنا واجب ہے، لیکن چلیے فقہی اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کر لیں کہ سورہ فاتحہ میں جب قرآن کا آغاز کیا جائے تو وہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر داخل نہیں ہوا جا سکتا. قرآن میں داخلے کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہہ دیا جائے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا جائے گا، اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا، یہ داخلے کا راستہ ہے. اور کوئی کہیں سے داخل قرآن میں نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے پورے عالم اسلام میں ہر گھر میں ایک ہی قرآن ملے گا، چاہے کسی بھی تباہ خانے کا چھپا ہو، قرآن وہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ جاہلوں نے، اپنے جیسے کچھ جاہلوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ کسی کا قرآن کوئی اور سا ہے، کسی کا قرآن کوئی اور سا ہے. اگر جاہل جاہل کو یہ سمجھائے گا نہیں، اگر جاہل جاہل کو یہ سمجھائے گا نہیں تو فتنہ کیسے ہوگا، فساد کیسے ہوگا؟ اور کہیں نقل کیا تھا میں نے ایک واقعہ، تو بیچارے ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، پکڑ لیا اس کو جناب، وہ زمانے میں بھی پکڑ لیتے تھے نا خوارج، پکڑ لیتے تھے، مار دیتے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے، خوارج نے. تو اسی طرح آپ آج بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر جن کو آپ دہشت گرد کہہ لیجئے، خوارج کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، پورے ملک میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ. اللہ ان کو نابود کرے، ہماری جان چھڑائے، پاکستان ان دہشت گردوں سے آزاد ہو جائے، ختم ہو جائے. آزاد تو ہے لیکن دہشت گردوں سے جان چھڑ جائے ہماری، ہے ایسا؟ تو ایسے لوگوں نے پکڑ لیا، اور جناب ان کے ہاتھ میں اس زمانے میں تلواریں ہوتی تھیں خوارج کے، آج آتشی اسلحہ ہے، پکڑ لیا ان کو. تو مسلمان ہے؟ کہا بالکل مسلمان ہوں. اس ہندو نے کہا ہاں مسلمان ہوں. کہا قرآن سنا؟ اس نے سنانا شروع کر دیا. کہا قرآن سنا؟ اس نے سنانا شروع کر دیا. سر جھکایا، کہا جاؤ، بڑے پکے مسلمان ہو، چلے جاؤ. جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی تو قرآن کہاں سنا رہا تھا؟ تو گیتا پڑھ رہا تھا. تو قرآن کہاں سنا رہا تھا؟ تو گیتا پڑھ رہا تھا. تو مسکرا کے کہتا ہے کہ نیک بخت، اگر اس کو قرآن آتا ہوتا تو یہ حرکتیں کہاں کر رہا ہوتا؟ مجھے پتا تھا اس کو آتا ہی نہیں ہے. تو مجھے یقین تھا. اللہ، تو مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ دہشت گردی کیوں کرتا؟ یہ بے گناہ عورتوں بچوں کا خون کیوں بہا تھا؟ یہ بے گناہ بوڑھوں کا، مظلوموں کا، بازاروں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، درباروں میں، خانقاہوں میں ان کا خون کیوں بہاتا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ جو قرآن کا عالم ہو وہ جانتا ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت کیا ہے، جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے۔ تو بس اب آپ اندازہ کر لیجئے اس بات سے کہ قرآن میں ہے کیا کیا، کہ اللہ نے اس لیے اس کی حفاظت کا کتنا سامان کیا۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس قرآن مجید کا ایک نام ہے ذکر۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ سب کا اتفاق ہے، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، جس زبان میں جس نے بھی ترجمہ کیا سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کا معنی ہے قرآن۔ یہاں ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن کا نام۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں نا، ہدایت بھی نام ہے، شفا بھی نام ہے، بہت سارے نام ہیں، نور بھی نام ہے، کتاب بھی کہا گیا قرآن کو۔ قرآن میں تقریباً کوئی 26 یا 27 نام ہیں خود قرآن مجید کے، ان میں ایک نام کیا ہے؟ ذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ فرقان بھی نام ہے نا، تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ذکر کہا گیا۔ آئیے، دو مقامات ایسے ہیں، ایک سورہ انبیاء، ایک سورہ نحل، جہاں ایک ہی جملے کی تکرار ہوئی قرآن میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اہل ذکر کے بہت سارے ترجمے کیے لوگوں نے، عالم، قرآن کے عالم، مفسر، محدث، سب اپنی جگہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہی رکھیے، قرآن نے دو مرتبہ تکرار کی ہے، فاسألوا اہل الذکر، پس سوال ان سے کرو جو اہل ذکر ہیں۔ یہاں بتائیے، کیا سوال کی نوعیت بتائی گئی کہ کون سا سوال کرنا؟ فقہی سوال کرنا، حدیث کا سوال کرنا، تاریخ کا سوال کرنا، کوئی تقسیم کی گئی، کوئی قسم بتائی ہے؟ فاسألوا اہل ذکر، پس مطلقاً سوال جب بھی کرنا اہل ذکر سے کرنا، یہی مطلب ہے نا اس کا، ورنہ کوئی بتا دے کہ کاہے کے بارے میں سوال بھائی۔ اب کوئی مورخ ہو، میں اس سے حدیث کا سوال کروں تو وہ کہاں سے جواب دے گا؟ کوئی کیمیا دان ہو، میں اسے فزکس کا سوال کروں، حالانکہ دونوں چیزیں مجھے نہیں آتی مگر مثال دے رہا ہوں، تو فزکس کا سوال کروں کہاں سے جواب دے گا بھائی؟ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا، اپنے اپنے میدان کا ماہر ہے، کوئی منطق کا، کوئی فلسفے کا، کوئی فقہ کا، کوئی علم کلام کا، اور ہزاروں علم اب تو اور تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے علوم کی، لیکن یہاں کسی علم کی تخصیص نہیں، کسی چیز کی تخصیص نہیں، یہاں تو مطلقاً کہا جا رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جس چیز کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں، یعنی جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، یہی مطلب ہے نا، ورنہ کوئی اور ہمیں کچھ اور سمجھا دے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں۔ فاسألوا اہل الذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں سے سوال کرنا ہے کرو، لیکن یہ خیال کرنا اہل ذکر سے پوچھنا، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھنا۔ پس اہل ذکر کون ہوئے؟ جن کے پاس ذکر ہے۔ اہل ذکر کون ہوا؟ جن کے پاس ذکر ہے۔ اور ذکر کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ذکر کسے کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس ذکر کی خوبی کیا ہے؟ اس قرآن کی خوبی کیا ہے؟ اس قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان ہم نے اس قرآن میں جمع کر دیا۔ جب ہر شے کا بیان اس قرآن میں جمع ہے، جب ہر شے کا علم اس قرآن میں جمع ہے، تو یقیناً جس پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ چھپا لیا جائے، کچھ دے دیا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جب تبیان لکل شئین ہے قرآن مجید، کہ ہر شے، یہاں بھی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے علم، نہیں، ہر علم اولین و آخرین کے جتنے بھی علم ہیں اس کتاب میں جمع ہیں، تو جہاں بھی کتاب ہے وہاں سارے علم ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں بھی کتاب ہے، جس گھر میں ہے، جس سینے میں ہے، وہاں یہ سارے علوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پس یہ ذکر کون سا ذکر ہے جس میں ہر سوال کا جواب کسی بھی علم سے تعلق رکھتا ہو جواب موجود ہے؟ یہ اور بات ہے کہ کسی کو تھوڑا سا حصہ معلوم، کسی کو تھوڑا سا حصہ معلوم، لیکن یہاں کہا گیا فَسَلُوا اَہْلَ الذِّكْر، اہل ذکر سے پوچھ لینا، جو آسے پوچھنا ہو پوچھ لینا، اگر تمہارے پاس علم نہیں، یعنی جس میدان کا بھی طالب علم ہے، اہل ذکر کون ہوا؟ اہل ذکر وہ ہوا کہ جہاں سے بھی سوال کیا جائے گا وہ جواب دے گا، کیونکہ قرآن نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ اہل ذکر وہی ہے کہ جب پوچھو، جہاں سے پوچھو، ہر مسئلے کا حل بتائے گا۔ تو بس اب سوال آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ تاریخ بشریت میں کوئی انسان ڈھونڈ کر تو لائیے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جہاں سے پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے، نہ قرآن نے قید لگائی، نہ علی نے قید لگائی کہ دیکھو کیمسٹری کا سوال نہ پوچھنا، الجبرا نہ پوچھنا، فزکس نہ پوچھنا، جغرافیہ نہ پوچھنا، نہیں، جہاں سے پوچھنا ہے پوچھو۔ کیوں؟ اہل ذکر وہی ہیں جن کے پاس ذکر موجود ہے۔ بس اہل ذکر کون ہوا؟ وہاں بھی قید نہیں، یہاں بھی قید نہیں۔ تو پہلے سمجھ تو لیجیے فصل اہل ذکر کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، فصل لے لے رب کا ونہر، انا شانہ کا ہوا لبتر۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن، تو قرآن تو پورا چھوڑ دو، تم ایک آیت، ایک سورے کا مثل بھی، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ اور مقابلے پہ جب لٹکائے گئے تھے معلقات سوا، مجھے سات قصیدے لٹکے ہوئے تھے کہ جن کا کوئی جواب نہیں تھا، تو وہاں سورہ کوثر بھی معلق کر دیا گیا، تین آیتیں بس چھوٹی سی، انا آتینا کل کوثر، فصل لے رب کا ونہر، انا شان اکا ہول ابتر۔ اب جب عمرہ القیس، جو اپنے دور کا ادب کا بابا سمجھا جاتا تھا اور آج تک بابا ہے بہرحال عربی ادب کا، تو اس نے جب یہ پڑھا تو اسے نہیں معلوم کہ یہاں کیا واقعہ ہو چکا ہے، یہاں کون سی دعوت چل رہی ہے، یہاں کس نے کس چیز کا منصب کا دعویٰ کر دیا ہے، یہاں کیسا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس نے تو صرف یہ تین آیتیں دیکھی اور ان تین آیتوں کے نیچے لکھ کے چلا گیا ما ہذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا تھا نا، فصاحت اور بلاغت کو جانتا تھا، عالم تھا، جانتا تھا، یعنی اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا، ہر کلام کا جواب دیتا تھا، اس لیے بابا تھا عربی ادب کا۔ لیکن اس کلام کو جب دیکھا کہتا ہے اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو ایک سورہ کوثر کی شان یہ کہ اس سورہ کوثر کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو پوری کتاب کا جواب کہاں سے لاتا؟ اسی لیے کتاب جس نے بھیجی، ذکر جس نے بھیجا، اس نے اہل ذکر کی طرف بھیجا۔ اب اہل ذکر کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ بھائی کتاب کو بھی بچانا ہے، حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا۔ پہلی کتابوں میں تحریفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اگر کچھ ہستیوں کے نام آ جاتے تو کیا ہوتا؟ جیسے احادیث میں بڑی معذرت کے ساتھ اختلاف تو ہے نا، ہم کسی پر تنقید تھوڑی کر رہے ہیں بھائی، ہمارے یہاں بھی، آپ کے یہاں بھی، ہمارے اندر بھی احادیث میں اختلاف ہے، آپ کے اندر بھی، دوسروں کے بھی احادیث میں اختلاف ہے نا۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ بھائی 900,000 احادیث میں سے کسی نے 4,000 نکالی، کسی نے 600,000 میں سے 5,000 نکالی، کسی نے 800,000 میں سے خالی 3,500 نکالی، ایسے ہی ہے نا، پوری تاریخ ہے احادیث کی، اور ہر جمع کرنے والے نے لکھ بھی دیا کہ میں نے اتنے لاکھ میں سے یہ نکالی۔ تو جب اتنے لاکھ تھیں تو اس کا مطلب جھوٹ چلتا رہا نا 250 سال تک، देखिए मिसाल दे दी ना मैंने आपके सामने, क्योंकि हुजूर के जमाने में तो मुरतब नहीं हुई, तदवीर नहीं हुई ना ये किताबें, 200 साल 250 साल 300 साल ये अरसा है ना इनका, तो भाई इसका मतलब सामने बात आ गई, 150-200 साल तक झूठ ही चलता रहा ना, गलत चलता रहा। अगर सब गलत नहीं था तो हटा के सही कहां से आया? सही आना ही बता रहा है कि कुछ तो गलत था जिसको हटा दिया, जिसको हमने नहीं लिया, कितना गलत राइज होता रहा, लेकिन कुरान की हिफाजत हम करने वाले हैं, लिहाजा कुरान में कोई तब्दीली, कोई तहरीफ का गुंजाइश, कोई सी तहरीफ की गुंजाइश कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी जमाने में नहीं हो सकती, बातिल दाखिली नहीं हो सकता। अब आइए एक बातिनी माना की तरफ आपको ले जाएं, कैसे हिसार बनता है, कैसे हिसार कायम होता है। कुरान मजीद में एक लफ्ज इन्नमा, बहुत बार हमने उस पर बात की है, उसकी तफसील में नहीं जाते, बस इतना सा बता रहे हैं कि इन्नमा कलमा हसर है। कलमा हसर का मतलब ये होता है कि जिस आयत पर लग जाए ताला लगा देता है, यानी आयत के जो अंदर है बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता, है ना। ये माना हमने भी कई बार बयान किया है, बहुत बार बयान किया है, ये इन्नमा का माना है, इन्नमा कलमा हसर बस यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अब इन्नमा जहां जहां भी आयात में आए आप पढ़ते चले जाइएगा, रोज हमसे भी सुनते रहते हैं, कल भी हमने सुनाई थी आपको वो आयात, वो इन्नमा जहां भी आए आप समझ लीजिए क्या मतलब क्या, और वही मतलब होता है कि जो शामिल है इसके अलावा कोई शामिल नहीं हो सकता, और जो है वो बाहर निकल, वो बाहर निकल नहीं सकता, इसे कहते हैं कलमा हसर। अब ये अहले जिक्र का भी कोई हिसार है या नहीं, अहले जिक्र को कैसे पहचाना जाए, अब सवाल ये आ गया ना। ये इंशाल्लाह मतलब तमाम भाइयों को, तमाम मकातिब के लोग सुनते हैं हमें, और वो जब सब जानते हैं कि हम किसी की दलाजारी करने के कायल हैं ही नहीं, वो गुफ्तगु ही नहीं करते जिससे किसी की दिल शिकनी हो, लेकिन अपना मौकफ बयान करने का तो हक है ना, बस वो बयान करें और इंशाल्लाह हमारे दोस्तों को भी पसंद आएगा और मानेंगे हमारी बात, क्यों नहीं मानेंगे। जहां भी अक्ल सलीम हो, अक्ल सलीम सही सालिम, कज ना हो, टेढ़ा सोचेगा तो हमेशा टेढ़ा ही सोचता रहेगा, जैसे मैंने कहा ना कि जिनकी फिक्र कज होती है, कज फिक्रे होते हैं, कज फिक्र होते हैं, तो वो फितना फसाद ही की सोचेंगे, वो कुरान मजीद से भी माज़ल्लाह ऐसा अपना मतलब निकाल के लाएंगे तोड़ मरोड़ के उससे झगड़ा हो, फसाद हो जाए, है कि नहीं। ऐसा हर एक के पास आयात है ना, वही लोगों को सुना के चंद आयात अपना उल्लू सीधा कर लेता है वो, लेकिन अहले जिक्र कौन है, अहले जिक्र से कहीं से भी सवाल किया जाए, मगर अहले जिक्र को पहचाना कैसे जाए। ये तो मैंने एक मिसाल दी ना कि मेरे मौला का दावा है, मौलाए आरिफान का दावा है, मौलाए मुत्तकियान का दावा है, सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़दूनी, ये नहीं कहा कि कुरान के बारे में पूछो, नहीं कुरान तो है अली के सीने में, ये नहीं कहा कि इस बारे में उस बारे में, कहीं से जहां से पूछना, और लोग पूछते थे तरह तरह के सवाल पूछते थे और आप जवाब देते थे उनके। अहले जिक्र को पहचाना कैसे जाए, अहले जिक्र कौन है, कोई हिसार है इनके गिर्द या नहीं है, तो इनके गिर्द भी हिसार है, इनके गिर्द भी हिसार मिलेगा आपको एक, उस हिसार के बगैर आप अहले जिक्र तक पहुंच नहीं सकते। और हमारे बिरादरान किया, और मैं नाम भी ले दूं, बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं, अब्दा यमानी, बहुत बड़े आलिम हैं, शेखुल इस्लाम तक पहुंचे और मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, और मैं कई बार उनके हवाले दिए, और किताब का उसी का हवाला देता हूँ जो मेरे पास हो, जो मौजूद हो, नहीं होती जब भी बता देता हूँ कि मेरे पास नहीं है, फला मदरसे में देख लीजिए जाके, ये किताब मेरे पास है और मैं वहीं से ख़रीद कर लाया हूँ। अल्लमु औलादकुम हुब्बा आले बैतिन नबी, उस किताब का नाम ये है कि अपने बच्चों को अहले बैत रसूल की मोहब्बत की तालीम दो। डॉक्टर अब्दा यमानी, और तारुफ करा दूं इनके भाई जो वजीर तेल रहे जकी यमानी, पुराने लोगों को याद होगा नाम, बड़ा मशहूर हुआ था एक ज़माने में, जकी यमानी का नाम, उनके छोटे भाई हैं ये, डॉक्टर अब्दा यमानी मदीने यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े अहदे पे, मेरा ख्याल है कि वहाँ के शेख भी, यानी उनके प्रिंसिपल भी हुए, अगर नहीं तो बहरहाल उनके नाम के साथ शेख और डॉक्टर का लफ्ज़ ज़रूर लगाया जाता है। बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत किताबें लिखी, एक किताब ये भी लिखी, इस किताब को अब गायब कर दिया गया जब से पता चला कि वहाँ जाके कोई एक मखसूस तबका ये किताब क्यों ख़रीदता है, वहाँ ये भी बड़ी मुश्किल है, वो देखते हैं कि अच्छा ये किताब ज़्यादा बिक रही है, ख़त्म करो इसको, बंद करो, फिर जब फिर बाद में पढ़ते हैं, पहले तो रख दी कि अपने आदमी ने लिखी है, बाद में उनके अकल में आते हो ये तो गलत ही लिख दिया भाई, हालांकि उस बेचारे ने तो सही लिखा मगर उनको गलत लगा, तो उसने वो किताब लिखी और उसमें वो किस्सा का भी जिक्र करता है, पंजेतन का भी जिक्र करता है और हिसार भी कायम करता है। अब मैं अपनी दलील अलग दूंगा, पहले मैं बता रहा हूं कि सिर्फ हम अकेले नहीं, ये पंजेतन के मानने वालों से जमीन भरी हुई है किसी भी मकतब क्यों। तो वो लिखता है कि अहले बैत की तारीफ लिखता है कि अहले बैत में सिर्फ मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन है और कोई नहीं है। इस पे दलीलें कायम किए उसने, रिवायतें लेकर मुकद्दस हस्तियों से, मोहतरम हस्तियों से रिवायतें नकल करके बताते हैं कि आले रसूल और अहले बैत रसूल बस इन पांच के सिवा कोई नहीं है, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, जनाब उम्मे सलमा ने आगे बढ़कर चाहा था दाखिल हो जाएं, क्या जवाब मिला था, आप जन्नती हैं मगर इस हलके में शामिल नहीं है। जनाब सलमान को मर्तबा मिला, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं, लेकिन इतना बड़ा मनसब पाने के बावजूद मासूम नहीं है, इमाम नहीं है, इस हलके में शामिल नहीं है, इस हलके में हिसार कैसे बना। ये जो पंजतन पंजतन शौरी तौर पे और लाशौरी तौर पे पूरी दुनिया में गुलामान आशिकान रसूल आले रसूल चिल्ला रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे, ये हिसार बना कैसे, किसने बताया कि बस यही आले रसूल हैं, यही अहले बैत रसूल हैं, इनके सिवा कुछ नहीं है, इनके सिवा और कोई दाखिल नहीं। हाँ सबके मकाम मोहतरम अपनी जगह, सब लायक एहतराम अपनी जगह, सब मुकद्दस अपनी जगह, सब मोहतरम अपनी जगह, मगर ये खास मकाम कैसे मिला, क्यों कर मिला। दो दलीलें हैं इसकी, दो दलीलें, एक वो चादर फातिमा का वाकया जो सब जगह मशहूर है कि जब रसूल घर में तशरीफ लाए और जोफ का इजहार किया कि मैं जोफ महसूस कर रहा, मुझे किसाए यमानी चादर यमानी ला दो मेरी बच्ची, चादर फातिमा ने अपनी चादर यमानी दी, रसूल ने ओढ़ ली, एक एक करके सब दाखिल होते गए, दाखिल होते गए। अब आइए, आयत नहीं है, आयत नहीं है, हदीस किस्सा है, मगर हदीस किस्सा का जुमला बड़ा मोजिजा है, एक जुमला है मोजिजा है, और वो जुमला ये है कि जब जनाब जिब्राइल ने सवाल किया या रब्बी वमन तहतल किसा, ए पालने वाली ये चादर में है कौन कौन, हालांकि जनाब जिब्राइल तो का तो आने जाने की जगह है ना, मख्तलफुल मलाइका है ना, ये घर तो आने जाने की जगह है, सुबह शाम आते हैं वही लेकर भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, इस घर में आना जाना है जनाब जिब्राइल का, जनाब जिब्राइल रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम का आना जाना है, उसके बावजूद पूछें या रब्बी वमन तहतल किसा क्यों, जब तक सवाल नहीं किया जाएगा जवाब नहीं आएगा। तो जो जवाब है हदीस किस्सा में नकल किया, वो जवाब क्या है, हुम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा, ये फातिमा और उसका बाबा, ये फातिमा और उसके शौहर, ये फातिमा और उसके बेटे। ए माबूद अपने हबीब से तारुफ क्यों नहीं कराया, अपने हबीब से तारुफ कराता, क्योंकि हम सबका मुसल्लम अकीदा है, याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ अकीदा नहीं है कि अल्लाह के बाद बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद मोहम्मद अरबी कायनात में अफजल है, सबसे अफजल है, उसके बाद सब हैं, अल्लाह के बाद मोहम्मद अरबी है, वो रहमतुल आलमीन है, यही अकीदा है। वो पता नहीं क्या क्या झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अकीदा याद रखिए। तो इमाबूद हबीब से तारुफ कराता ना, अपने महबूब से तारुफ कराता, जो वजह तख्लीक कायनात है उसके लिए उसके ज़रिए से तारुफ कराता, लेकिन तारुफ फातिमा के ज़रिए से हो रहा है, तारुफ फातिमा के ज़रिए से हो रहा है। हत्ता चलिए और आगे लेके चलूँ, अभी इसकी वजह तो बताता हूँ, हत्ता कि जो रिवायात ज़हूर मेहदी के बारे में है, हमारे यहाँ भी हमारे बिरादरान क्या भी अक्सरियत काते ने इस बात पे इज्तिमा इजमा की हद तक पहुंच चुका है, इजमा की हद तक कि वो आने वाला औलादे फातिमा में होगा, फातिमा نسل رسول ہونا اپنی جگہ، اولاد رسول ہونا اپنی جگہ، مگر یہ تاکید سپنے کی کہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، کیوں؟ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا نا کہ رسول کی اولاد سے ہوگا تو نامعلوم کتنے شکوک و شبہات بعد میں پیدا کر دیے جاتے، یہاں تک کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ علی کی اولاد سے ہوگا تو علی کی بھی بہت ساری اولادیں تھیں، لہذا قید لگائی تو تمام مکاتب نے علامات ظہور، نشانیاں جو مہدی کی لکھی، شجرہ جو لکھا، تو ایک بات پہ سب کا اتفاق، ایک جملہ سب نے لکھ دیا کہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، تو معلوم ہوا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، یہی فاطمہ وہ حصار ہے اہل ذکر کے گرد کہ محور مرکز فاطمہ، محور مرکز پرکار عشق، اقبال نے ایسی تو نہیں کہہ دیا، جانتا ہے نا اس کے سامنے یہ ساری تاریخ ہے کہ مریم ازیک نسبت عیسیٰ عزیز، اصل نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتیں ہیں اس کے سامنے یہ سارے، تو صحیح راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر سے آنے کی کوشش کرے گا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ محور ہے، فاطمہ مرکز تعارف کی، کیوں؟ اگر فاطمہ سے ہٹ کر کسی سے بھی تعارف کرا دیا جائے تو دوسرے کے داخلے کا امکان موجود رہے گا، تاکہ علی سے تعارف کرایا جائے جب بھی دوسرے کے داخلے کا امکان ہے، حسنین علیہ السلام سے تعارف کرایا جائے جب بھی دوسرے کے داخلے کا امکان ہے، یہ فاطمہ اور اس کا بابا، سوائے محمد عربی کے کوئی نہیں آ سکتا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر، سوائے علی کے کوئی نہیں آ سکتا، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے یعنی حسنین کے سوا کوئی نہیں، تو جیسے وہاں حصر قائم کیا کہ صرف اہل ذکر سے پوچھنا، تو اہل ذکر کے پہچاننے کے لیے چادر زہرا میں جمع کر کے بتایا کہ اگر فاطمہ کے ذریعے سے پہچانو گے تو اہل ذکر کا پتہ مل جائے گا، اسی لیے اب وہ دلیل، چلیے اس میں کوئی شکایت کر سکتا ہے، کبھی یہ روایت ہمارے پاس نہیں ہے، اگرچہ کہ میں نے عرض کر دیا کہ اکثریت کے پاس یہ واقعہ یا یہ روایت موجود ہے، لیکن کچھ ہو سکتے ہیں جو یہ کہہ دے کہ نہیں، تو چلیے آپ کا اعتراض، آپ کا سوال سر آنکھوں پہ احترام کے ساتھ، چلیے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کا اعتراض، آپ کا سوال سر آنکھوں پر، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ یہ حق دوسرے کو بھی دے دیا کیجئے نا، یہ ہم سب کو حاصل ہے نا، اعتراض اور سوال اور جواب کا حق، یعنی مذاکرہ چلتا رہنا چاہیے، پہلے فساد اسی لیے نہیں ہوتا تھا کہ مکالمہ ہوتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، برداشت تھی، اب اگر کوئی بندوق کے زور پہ پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہے اور اپنی فکر تھوپنا چاہے تو کیا یہ 20 کروڑ عوام برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، ایسے تھوڑی ہوتا کہ طاقت کی بنیاد پہ، اسلحے کی بنیاد پہ آپ 20 کروڑ لوگوں کی فکر کو محبوس کر دیں، قیدی بنا لیں، نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، تو جیسے آپ کو اعتراض کا حق ہے ایسے دوسرے کو بھی حق دیجیے، جیسے آپ کو سوال کا حق ہے ایسے دوسرے کو بھی سوال کا حق دیجئے، سب کو حق ہے، اگر یہ سوال جواب مکالمہ ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا، پہلے مکالمہ ہوتا تھا جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اب مکالمہ ختم ہو گیا دوریاں بڑھ گئیں، جھگڑے فساد شروع ہو گئے، تو آئیے اب ہم آپ کو اس مرکز پہ لے کر چلیں کہ جہاں ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا کوئی بھائی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، بھائی بنی نجران کا واقعہ پیش آیا, بنی نجران کے عیسائی آئے, ابھی چند ہی روز تو گزرے ہیں, میں تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھتا, عید مباہلہ گزری ہے, آپ سب نے واقعے کو خوب سنا ہے, میں تو بڑا مختصر سا اشارہ کر رہا ہوں. بھائی سب نے دیکھا کہ بنی نجران کے عیسائی آئے, پہلے تو یہ بتائی کہ رسول نے ان کو ٹھہرایا کہاں, غریب ہے نا مدینہ کے لوگ, غریب ہیں, کسی وقت اتنی جگہ تھوڑی ہے ان 40-50 عیسائیوں کو ٹھہرا دے, کہاں ٹھہرایا؟ اللہ کے رسول نے, تمام میرے مسلمان بھائی جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں, اللہ کے رسول نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں جگہ دی. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے کر دے مجھے, میں جواب دوں گا, دلیل بھی دے دوں گا, اس کو حوالے بھی دے دوں گا, کہاں ٹھہرایا ان کو؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں ٹھہرایا کیوں؟ تاکہ ان پہ غلط اثر نہ پڑ جائے کہ یہ مہمان نواز بھی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کوئی مسلمان, مسلمانوں کے حالات مدینہ کے جانتے ہیں نا, اس وقت غربت ہی غربت ہے, کون 40-50 آدمیوں کو اپنے گھر میں روک سکتا ہے, نہیں ٹھہرا سکتا. اور گفتگو شروع ہو گئی, وہ کس لیے آئے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ رسول برحق ہے یا نہیں, ایسے ہی ہے نا مسئلہ, یہی دیکھنے آئے تھے نا, یہ رسول برحق ہے یا نہیں. سوال جواب سوال جواب سوال جواب, کہتے ہیں کہ اندازن تقریباً 40 دن ہو گئے, 40 دن تک کی روایات ہیں جتنے بھی دن ہوئے, لیکن اتنے مضبوط تھے کہ رسول سے بحث کر رہے تھے نہیں مانے. سامنے کوئی عام آدمی نہیں تھا بھائی, یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں ارے میں نے ہر مولوی سے پوچھ لیا, یہ میرے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, یا مجھ سے پوچھ لیا ادنا طالب علم سے اور جا کے کہہ دیا بھائی میں نے تو پوچھا ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک عالم جواب نہ دے سکے, ایک مولوی جواب نہ دے سکے, تو کیا اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے دنیا میں؟ اور بس اب اپنے خیالات اور عقیدے کی دنیا بنا کے بیٹھ گئے آپ, اپنے عقیدے کی دنیا بنا کے بیٹھ گئے آپ, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اب وہاں سوال کس سے کر رہے ہیں, وہ بحث کس سے کر رہے ہیں, مباحثہ کس سے کر رہے ہیں؟ رحمت دو جہاں, ختم المرسلین, رحمت للعالمین, اسے بحث کر رہے ہیں, اس کے زیادہ, اس سے زیادہ علم ہے. یہاں تک کہ 40 روز گزر گئے, 40 روز گزرنے کے بعد اب اللہ کا حکم آیا کہ گفتگو ختم. اچھا جہاں گفتگو ختم ہو جائے وہاں کیا ہونا چاہیے؟ تلوار چلنی چاہیے, توپیں چلنی چاہیے, ٹینک چلنے چاہیے, میزائل چلنے چاہیے, بم پھٹنے چاہیے, آدمی پھٹنے چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن خود بتا رہا ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے. بحث کس سے کی ہے؟ رسول سے. 40 دن نہیں مانی رسول کی کوئی دلیل. اب رسول سے بڑا کوئی دلیل دینے والا ہے کائنات میں بھائی؟ تو بتا دیجئے, کوئی نہیں نا. تو اب اللہ نے روک دیا, بس اب اس کے بعد کچھ نہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. خلاصہ یہ کہ بس اب مباہلہ کیجئے, اب مباہلہ کیجئے ان سے, جنگ نہیں, تلوار نہیں, لڑائی نہیں, مباہلہ کیجئے. کیا ہو تم اپنے مردوں کو, ہم اپنے مردوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے نفسوں کو, تم اپنے نفسوں کو, سب کو لے کر آؤ, تم بھی لاؤ, ہم بھی لائیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں. تمام ہمارے احباب جہاں جہاں سماعت فرما رہے ہیں, سن رہے ہیں ہماری بات کو, کہ حصار کہتے کسے ہیں, کون ہے اہل ذکر, اور کس نے حفاظت کی ہے اس قرآن کی, اور کس کی حفاظت کو اللہ نے اپنی حفاظت قرار دیا ہے. یہ سنت الہی ہے نا, کئی بار عرض کر چکے آپ کے سامنے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو اللہ انجام دوسرے دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے انجام, جیسے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى, آپ نے نہیں مارا رسول, میں نے مارا تھا, یہ کنکری. اے مثالیں بہت دے چکے مجالس میں. خیر اب آگے بڑھیے, مباہلہ ہوگا, سب تیار ہو رہے تھے. اب جتنی بھی تفاسیر ہیں بھائی, ایک نہیں, کشاف سے لے کے اس سے پہلے اس سے بعد تک جو بھی ہیں, مختلف جو ہے, معتزلہ کی, اشاعرہ کی, آج کے مفسرین کی, مختصر لکھنے والے کی, مفصل لکھنے والے کی, سب کی تفسیریں دیکھ لیجئے, ایک ہی بات ملے گی کہ مباہلے میں جانے والی ہستیاں ہیں صرف 5, جب سے یہ پنجتن کا مسئلہ چلا ہے, پنجتن کا قصیدہ ہی جب سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا, کہ وہ تفصیلی واقعے میں نہیں گیا, میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ پانچ ہستیاں مواہلے کے لیے نکلی, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. اچھا, ان ہستیوں کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا. ان کے سردار نے کیا کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, مباہلہ مت کرنا ورنہ قوم نصارہ تباہ ہو جائے گی. جزیہ دینا منظور کر لیا, مذہب بھی قبول نہیں کیا, پہچاننے کے باوجود مذہب قبول نہیں کیا. یہ دوسری دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے سچائی آ جاتی ہے مگر معاشرتی مقام اور برسوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کو ایک دم دھڑام سے کیسے گرا دیں. تو بنی نجران کے عیسائیوں نے بتایا کہ نہیں, سب کچھ مان رہے ہیں, اس کے باوجود جزیہ دیا, اسلام قبول نہیں کیا, ہٹ گئے راستے سے, مگر سوال یہ ہے کہ کس سے مباحثہ کر رہے تھے 40 دن؟ رسول سے کر رہے تھے نا, لوگوں کے آنے جانے پہ پابندی تو نہیں تھی, رسول کو بھی دیکھ رہے تھے, لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے, علی بھی آتے جاتے تھے, حسنین بھی آتے جاتے تھے, کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے. سب کے لیے سوال, لمحے فکریہ پیش کر رہا ہوں, جہاں جہاں میرے برادران ملک میں میرے بھائی میری بات کو سن رہے ہیں, پہلے تو یہ تصدیق کر لیجئے کہ مباہلے میں کون کون گیا. یہی پانچ ہستیاں گئیں, تو اب میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جو اس نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, مباہلے نہ کرنا, تو کون سے چہرے؟ بھائی وہی تو چہرے ہیں جو روز دیکھ رہا تھا, کس سے مباحثہ کر رہا تھا؟ خدا کے رسول سے. علی بھی آتے تھے, حسن حسین بھی کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے, گود میں بیٹھ جاتے تھے, زانوں میں بیٹھ جاتے تھے, سب کو تو دیکھا تھا, پھر آج کیا نیا دیکھا؟ اور اگر پانچویں ہستی ہمراہ آئی بھی ہے تو حجاب میں ہے, چادر میں ہے, چادر بھی بہت بڑی سی ہے, لیکن وہ پہچاننے والا, کتابوں کا علم رکھنے والا تھا, پہچان گیا کہ اب تک سب کو الگ الگ دیکھ رہا تھا, اب یہ نور ایک جگہ کامل ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ساتھ دیکھا نا, تو یہ وہ حصار ہے, نظر نہیں آ رہا, حجاب میں ہے, مگر یہ وہ دائرے کا مرکز ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بھی نہیں بن سکتا جب تک ایک مرکز قرار نہ دیا جائے. پرکار کا مرکز ہوتا ہے نا, پھر دائرے بنیں گے, چھوٹا دائرہ ہو یا بڑا, جب آپ پرکار ہٹائیں گے مرکز کہاں ہے؟ نظر تھوڑی آتا, حجاب میں ہے. مگر اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ دائرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو بس رسالت, امامت اور ولایت کے مرکز و محور کا نام ہے فاطمہ, یعنی یہ علت ہے, یہ سبب ہے خلقت کا, فاطمہ کی خلقت کا سبب یہ ہے. اس لیے خدا کے رسول اپنی صاحبزادی کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا, اپنے بابا کی ماں کا مرتبہ ہے, ماں نہیں, ام کا معنی اصل بھی ہے, کبھی بتایا ہے, اصل رسالت ہے, اس سے آگے چلے گی نسل رسالت, اس سے آگے چلے گی ذریت رسالت. میں پہلے عرض کر چکا کہ عقیدہ یہی رکھیے اور یہی ہے کہ اللہ کے بعد محمد عربی, بس اس سے افضل کوئی نہیں ہے, مگر ہر ایک کا مقام علی اپنے مقام پر, علی کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں, فاطمہ کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں, حسنین کے بغیر ادھوری ہیں چیزیں. علی نہ ہو تو تکمیل دین نہ ہو, علی نہ ہو تو نعمت تمام نہ ہو، حسن نہ ہو تو صلح حدیبیہ کا راز نہ کھلتا۔ حسن کی صلحوں نے صلح حدیبیہ کا راز کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ حسین نہ ہو تو دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ان سب کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ سب کے رشتے جڑے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ دین نازل جس پر ہوا، کتاب نازل جس پر ہوئی، فاطمہ کا بابا۔ دین مکمل جس کی ولایت کے اعلان پر ہوا، فاطمہ کا شوہر۔ دین کو بچایا کربلا میں کس نے؟ فاطمہ کے بیٹے حسین نے۔ اس لیے قیامت تک اب قرآن اور اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنے خون سے آل رسول نے ضمانت دے دی۔ اللہ کے دین کے لیے سب سے بڑی قربانی اولاد فاطمہ نے دے دی۔ نو کے سنا پر تلاوت کر کے بتا دیا حسین نے کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روایتیں مسیحی برادری تک میں موجود ہیں کہ حسین کے سر نے تلاوت کی۔ وہ حلب میں جس مقام پہ رکھا گیا، راہب نے رات بھر کے لیے حسین کا سر لیا تھا۔ وہ پورا تاریخی قصہ ہے، وہ ایسا قصہ کہانی نہیں، تاریخ کا حصہ ہے وہ واقعہ۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے آیات الہی کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سر جس سے نور نکل رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے، یہ سر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اہل ذکر کون ہے جس کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی آیات الہی کی تلاوت کر کے ضمانت دے رہا ہو کہ اللہ کے دین کو قیامت تک اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آندھیاں ضرور چلیں گی، ہوائیں ضرور چلیں گی، ظلم و ستم کے جھکڑ ضرور چلیں گے، حملہ ضرور ہوگا اسلام پر، اور ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ مختلف لبادوں میں لوگ آئیں گے، کبھی کبھی تو اسلام کا لبادہ ہی اوڑھ کر اسلام پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کربلا زندہ ہے۔ جب تک کربلا زندہ ہے یہ جذبہ دیتی رہے گی، یہ جذبہ دیتی رہے گی مسلمانوں کو، یہ جذبہ دیتی رہے گی کربلائیوں کو، اور یہ وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں ڈٹتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بس عزاداران حسین، اب وہی وقت قریب آ رہا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے۔ سورج غروب ہونے والا ہے، کہاں؟ کربلا میں۔ عاشور کا سورج غروب ہو رہا ہے، شب عاشور۔ نو محرم کا بھی سورج غروب ہوا تھا، مگر اس طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ شب عاشور جب سورج غروب ہوا تھا تو زینب کے 18 بھائی موجود تھے، حسین کے 72 جانثار موجود تھے۔ شب عاشور، زینب کو اطمینان ہے جب یہ سنتی ہے کہ میرا بھائی عباس پہرہ دے رہا ہے خیموں کا۔ ایسے ہی ہے نا، شب عاشور زینب کو اطمینان ہے کہ میرے بھائی کے جانثار ایسے جانثار ہیں جو نہ حسین سے پہلے کسی کو ملے، نہ حسین کے بعد کسی کو ملے۔ مگر جب صبح عاشورہ ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا، اور ثانیہ زہرا کی گود کے پالے ایک ایک کر کے رخصت ہونا شروع ہوئے، انصار و عوان کی موجودگی میں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آل رسول کا کوئی فرد شہید ہو جاتا، یہ انصار کی وفا کے اور محبت کے خلاف تھا۔ لہذا جب علی اکبر بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جب اونو محمد جانے کی کوشش کرتے، انصار روک دیتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اولاد رسول میدان میں چلی جائے۔ مگر وہ وقت بھی آیا جب اونو محمد کے لاشے بھی آ گئے، علی اکبر کا لاشہ بھی آ گیا، قاسم کا لاشہ بھی آ گیا، ہاں نہیں آیا تو عباس کا لاشہ نہیں آیا۔ عباس نے وصیت کی تھی نا، میرا لاشہ خیمے میں نہ لے جائیے۔ ہاں ایک اور لاشہ خیمے میں آیا، مگر اسے حسین نے پشت خیمہ میں دفنا دیا، ششماہے کو دفنا دیا. اب جب حسین نکلے ہیں گھر سے تو بیویوں پر کیا گزر رہی ہے، اب جانتی ہیں بیویاں، حسین نے بتا بھی دیا ہے اور اعلان بھی کر دیا کہ سب کو زینب تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب زینب کی آنکھوں کے آنسو تھم چکے ہیں، کیوں؟ حسین نے، بھائی نے ذمہ داری اتنی بڑی دے دی. اب شام غریبہ میں زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس سے پہلے جتنا رونا ہے رو لو، حسین نے کہہ دیا جتنا رونا ہے رو لو، ابھی رو لو. عزاداروں، جب سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئیں اور ایک صدا بلند ہوئی، ہاتھی غیبی کی ندا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح حل حسین بے کربلا. بس عزادارو، اس آواز نے کیا کیا، زینب خیمے سے باہر نکل کر دوڑی چادر سر پہ ڈال کے، ابھی چادر سر پہ ہے، ایک بلند مقام پہ جسے تلہ زینبیہ کا نام دے دیا تاریخوں نے، آج تک موجود ہے وہ مقام، اس پہ کھڑے ہو کے چلا رہی ہے، لوگوں کچھ تو بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کس طرف گرا ہے. عزاداران حسین، کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں نہ دیکھے جس عالم میں زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، ہاتھوں پہ بھی اٹھا لیا تھا، بلند بھی کر لیا تھا حسین کا لاش. اب اس کے بعد جب ثانیہ زہرہ خیمے میں واپس آئی ہے، دلاسے دے رہی ہے، ڈھارس دے رہی ہے سب کو، کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئی. اب آپ سمجھ گئے نا کہ عاشور کی شام کا آغاز کیسے ہوا ہے. بس شام غریبہ ایک ہی بار آئی ہے تاریخ میں، ایک ہی بار، اب قیامت تک اس کی یاد باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اب کبھی ایسے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، نہ اب کبھی ایسی قربانی سامنے آ سکتی ہے کہ شام غریبہ برپا ہو. بس ادھر شام غریبہ کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کربلا میں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، بچے اور بیویاں سہم سہم کر ایک خیمے میں جمع ہونا شروع ہو گئے. زینب سب کو دلاسے دے رہی ہے، حملہ ہوا، ایک خیمے کو لوٹا گیا، لوٹ کر آگ لگا دی گئی، بیویاں دوڑ کر دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے کو لوٹ کر جلایا گیا، بیویاں تیسرے خیمے میں. حمید بن مسلم کہتا ہے، میں نے ایک بیوی کو دیکھا جب خیمے سے نکلتی تھی پشت پر کوئی وزن لادے ہوئے. میں حیران ہو کر آگے بڑھا کہ آخر یہ کون سا قیمتی سامان ہے جو بی بی پشت پر لاد کر لا رہی. جب میں قریب ہوا تو دیکھا کوئی قیمتی سامان نہیں، ایک بیمار اور لاغر جوان ہے جسے یہ بی بی جلتے ہوئے خیموں سے اٹھا اٹھا کر، بچا بچا کر لا رہی ہے. ارے حمید، تجھے کیا معلوم، کائنات کی قیمتی ترین متاع ہے زین العابدین، جس کو بچانا زینب کی ذمہ داری ہے. جیسے ابو طالب کے ساتھ کہا جائے محسن رسالت، بالکل اسی طرح زینب محسن امامت، جلتے ہوئے خیموں سے جس نے بچایا ہے امامت کو، اس ہستی کا نام ہے زینب. اب جب آخری خیمہ بچا، سب خیمے جل گئے، بیمار امام غش میں ہے، زینب نے شانہ پکڑ کر ہلانا شروع کیا، بیٹا آنکھیں کھولو، غش سے ہوش میں آ، دیکھو قیامت برپا ہو گئی. سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا ماجرا ہے، بیٹا سب خیمے جل گئے، سب خیمے لٹ گئے، بس یہ آخری خیمہ بچا ہے، تم وقت کے امام ہو، اب بتاؤ زینب کیا کرے، جل کر جان دے دے یا باہر نکل جائے. سید سجاد فرماتے، پھوپھی اماں، ابھی تو امتحان کا آغاز ہوا ہے، ارے خیمے سے، صرف خیمے سے نکلنا ہی نہیں، ابھی سروں سے چادریں بھی چھنیں گی، ابھی بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی. عزادارو، یہی ہوا، اس آخری خیمے سے جب بیویاں باہر نکلی ہیں، خیمہ جلنا کرنا شروع ہوا، ملعونوں نے نیزوں کی انیوں سے بیویوں کی چادریں اتارنے شروع کی۔ ارے حسین سے جنگ تھی، مردوں سے جنگ تھی، مردوں کو قتل کر دیا۔ ارے اتنا تو سوچو، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، بس ادھر ادھر پرا گندا ہو گئیں بیویاں اور بچے۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑی جا رہی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید بن مسلم آگے بڑھا، دوڑتا ہوا اس لیے آگے بڑھا کہ قریب جا کر اس بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دوں۔ جو ہی قریب آیا، بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے، خبردار او عربی، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا، میں سیدانی ہوں، میں رسول زادی ہوں۔ اتنا سننا تھا، دہشت طاری ہو گئی حمید بن مسلم پہ، خوف طاری ہو گیا، رک گیا، اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہیں پر کہتا ہے کھڑے کھڑے، اے بچی خوف زدہ نہ ہو، میں تجھے نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آگے بڑھ رہا، تیرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے حمید سے کہا، اچھا اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے کہ نجف کی طرف کون سا راستہ جائے، نجف کی طرف کون سا راستہ جا رہا۔ حمید حیران ہو کر کہتا ہے، اے بچی نجف میں تیرا کون ہے؟ نجف جا کر کیا کرے گی؟ نجف کا راستہ کس لیے پوچھتی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے، تجھے نہیں معلوم، نجف میں میرا دادا حیدر کرار ہے، میرا دادا مشکل کشا ہے، میں اس کے پاس جا کر شکایت کروں گی۔ اے سب کی مشکلیں حل کرنے والے، ذرا کربلا میں آ کر دیکھ تیرے بچے کس مشکل امتحان سے گزر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔